السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
شمالی وزیرستان میں فوج کی فضائی کاروائیوں میں 65 دہشت گرد ہلاک۔ کراچی میں بحریہ کی تنصیب پر حملہ، آپریشن ضرب عصب کا رد عمل ہو سکتا ہے، وزیر دفاع کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
احتجاج کرنے والی جماعتوں کے بیشتر مطالبات مان لیے گئے ہیں، اب دھرنے ختم ہونے چاہئیں، وفاقی وزیر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
اشتعال انگیز تقریر کرنے کے ایک معاملے میں بی جے پی صدر امت شاہ کے خلاف فرد جرم داخل، بی جے پی ایم پی یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے افغانستان کے دونوں صدارتی امیدواروں پر زور دیا ہے کہ وہ ایک قومی اتحادی حکومت کے قیام پر اتفاق کریں۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ وہ مشرقی علاقوں کو زیادہ خود مختاری دینے کے لیے آئندہ ہفتے پارلیمان میں ایک بل پیش کریں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ خطہ یوکرین کا ہی حصہ رہے گا۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما بدھ کی شب قوم سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں وہ امریکی جنگی منصوبے کا خاکہ پیش کریں گے جو اسلامک اسٹیٹ گروپ سے مقابلہ کرے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں میں 65 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں تازہ فضائی کارروائیوں میں 65 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق، بدھ کی صبح دتا خیل کے شمال مغرب میں فضائی کارروائی کی گئی، جس میں 35 عسکریت پسند مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس کارروائی میں دہشت گردوں کے 3 ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد ایک اور بیان جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ شوال کے علاقے میں کی گئی فضائی کارروائی میں مزید 30 دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کے زیر استعمال 2 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دتا خیل کے قریب ہی منگل کو دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک فوجی ہلاک، جبکہ 6 عسکریت پسند مارے گئے تھے۔ فوج نے افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف اس سال 15 جون سے فوجی آپریشن شروع کیا تھا، جس میں فوج کے مطابق اب تک 900 سے زائد عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بدھ کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ کراچی میں بحریہ کی ایک اہم تنصیب نیوی ڈاک یارڈ پر ہونے والا دہشت گرد حملہ اندرونی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔
ان سائڈ ہیلپ جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی، بغیر اندر کی اسسٹنس کے یہ لوگ جو ہے سیکیورٹی جو ہے وہ بریچ نہیں کر سکتے تھے، اور جو اس وقت انویسٹیگیشن جاری ہے وہ کامیابی سے جاری ہے، اور امید ہے کہ اس کو تمام تر جو اس کے ٹینٹیکلز ہیں اس سارے واقعہ کے ان کے ریکور کر لیے جائیں گے، ڈسکور کر لیے جائیں گے۔ میجر پورشن آف دا انویسٹیگیشن اور جو لوگ جنہوں نے اٹیک کیا تھا وہ یا مارے جا چکے ہیں یا وہ پکڑے جا چکے ہیں، تو یہ ایک بڑا سکسیسفل آپریشن تھا۔
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے روز ہونے والے اس حملے کو بحریہ نے کامیابی سے پسپا کر دیا تھا۔
اس حملے میں تقریباً 7 جو جن لوگوں نے پینیٹریٹ کیا تھا ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، 3 مسکرینٹس جو ہیں وہ ان کو مار دیا گیا، 1 اس میں مسکرینٹس میں جو ہے ایکس نیول آفیسر تھے جن کو May 2013 میں ڈسچارج کر دیا گیا ہوا تھا۔ اس کے تانے بانے جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو اس وقت آپریشن ضرب عصب جاری ہے اس کے بلو بیک سے جوڑے جا سکتے ہیں کہ یہ اس کا بلو بیک ہے۔
وزیر دفاع نے بتایا کہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور خودکش حملوں میں استعمال ہونے والی جیکٹس بھی ملی ہیں۔
ان مسکرینٹ سے 3 AK-47 ریکور ہوئیں، 30 بور کے پسٹل جو ہیں وہ 4، 9 mm کے پسٹل 5، موٹرولا کا ایک جو انٹرکام جو وائرلیس سیٹ ہے وہ تین سیٹلائٹ فونز، چار سوئسائڈ جیکٹس، دو ڈیٹونیٹر اور ہینڈ کفز جو ہیں وہ 24 ان سے ریکور کیے گئے۔
انہوں نے بتایا کہ نیوی ڈاک یارڈ پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک کے رابطے شمالی وزیرستان سے بھی ملتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حالیہ سیلابوں سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 257 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 257 ہو گئی، جبکہ ہزاروں افراد اب بھی متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا صوبہ پنجاب کے وسطی اضلاع میں تباہی کا سبب بننے کے بعد اب صوبے کے جنوبی اضلاع کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حکام نے ملتان اور مظفر گڑھ کے اضلاع کے نشیبی علاقوں میں بسنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے کہا ہے۔ آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA کے ترجمان احمد کمال کے مطابق، پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہو گئی ہے۔
ایویکیویٹ اب تک 1,27,000 کے قریب لوگوں کو کیا گیا ہے۔ اوور آل دا مشن کہہ لیجیے اور دی ایویکیشن مشن از آن وتھ اوور 570 بوٹس اینڈ 15 ہیلیکاپٹرز۔ 15 ہیلیکاپٹرز میں آرمی، ایئر فورس، ANF اینڈ کیبنٹ ڈویژن ساروں کے ہیلیکاپٹر شامل ہیں۔ اس میں آرمی بھی شامل ہے، بوٹس میں بھی نیوی کی بوٹس بھی شامل ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کی بوٹس بھی شامل ہیں۔
وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بدھ کو پارلیمان میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بڑی تباہی سے بچنے کے لیے پنجاب کے ضلع جھنگ کے قریب تریمو بیراج سے قبل ایک شگاف ڈالا گیا ہے، جس سے ایک بڑا علاقہ زیر آب آ گیا ہے۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں متاثرہ خاندانوں میں سے 800 امدادی کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔
کشمیر میں سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے، تقریباً 625 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، 15 پل تباہ ہوئے ہیں، واٹر سپلائی اسکیم جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا ہے، بجلی اور ٹیلی فون کے انفراسٹرکچر کو بھی کافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔
گزشتہ ہفتے ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ صوبہ پنجاب میں مختلف مقامات پر 300 سے زائد امدادی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق کئی علاقوں میں کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی انتظام والے کشمیر میں ہزارہا افراد کو اس بدترین سیلاب سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی مثال پچھلے کئی عشروں میں نہیں ملتی۔ بھارت اور پاکستان دونوں کے علاقوں مانسون کی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کئی گھر اور پل پانی میں بہہ گئے ہیں اور کم از کم 450 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 75,000 سے زیادہ افراد ان سیلابوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ بھارتی حکومت کی سست رفتار امدادی کارروائیوں پر متاثرہ رہائشیوں میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بتایا ہے کہ نیم فوجی اور دفاعی فورسز لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی لیگ کے ساتھ مذاکراتی عمل پر اپنے قریبی ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا ہے، جنہوں نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں کئی ہفتوں سے دھرنا دے رکھا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان گزشتہ 26 روز سے اسلام آباد میں دھرنا دے کر وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کے مطالبے پر مصر ہیں، لیکن حکومت اور پارلیمان میں موجود دیگر سیاسی جماعتیں اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے سیاسی کشیدگی کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے پر اصرار کر رہی ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے بدھ کو بھی سیاسی صورتحال پر اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے علاوہ دیگر پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں سے مشاورت کی، جبکہ مخالفین سے بات چیت کے لیے بنائی گئی کمیٹیوں نے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان روزانہ شام ڈھلے اپنے کارکنوں سے خطاب میں اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی سے برسر اقتدار آئی ہے، اس لیے وزیراعظم کا مستعفی ہونا از حد ضروری ہے۔ دوسری طرف کینیڈا سے آئے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری نظام میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے موجودہ طرز حکومت اور حکمرانوں کو مسترد کر چکے ہیں اور ان کے مطالبات میں بھی وزیراعظم کا استعفیٰ شامل ہے۔ تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی میں شامل وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بدھ کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کو بتایا کہ عمران خان کی جماعت کے 6 میں سے 5 مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے مطالبے کو پارلیمان متفقہ طور پر مسترد کر چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مانے گئے مطالبات میں انتخابی اصلاحات اور الیکشن کمیشن کی تنظیم نو شامل ہیں، اور 6 میں سے 3 مطالبات مستقبل کے جمہوری نظام سے متعلق ہیں جن کی ان کے بقول کسی بھی سیاسی جماعت نے مخالفت نہیں کی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ مخالفین وزیراعظم کے مستعفی ہونے کے مطالبے پر لچک نہیں دکھا رہے، جس کی وجہ سے مذاکرات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دھرنا دینے والی جماعتوں سے کہا کہ وہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا احتجاج ختم کریں۔
ہم پرائم منسٹر صاحب کی اور پارلیمانی لیڈرز کے جو فیصلے ہیں، کمیٹی دونوں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خلوص نیت کے ساتھ اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ پیس فل مین سے اس کو حل کریں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ذمہ داری ہے وہ ان دونوں گروپ پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت پہ رحم کریں، پاکستان کے نقصانات کو کم ہونے دیں۔
ادھر طاہر القادری کی جماعت سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی کے رکن وفاقی وزیر احسن اقبال نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان عوامی تحریک کے 10 میں سے 6 نکات پر اتفاق ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن انہوں نے بھی وزیراعظم کے مستعفی ہونے کو خارج از امکان قرار دیا۔ دریاسنا پاکستان عوامی تحریک نے دھرنے میں شریک بچوں کے لیے عارضی اسکول قائم کر کے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہاں موجود اساتذہ نے بتایا کہ فی الوقت مختلف جماعتوں کے 400 سے زائد بچوں کو ان خیمہ اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما بدھ کے روز قوم سے اپنے خطاب میں شدت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کی مشرق وسطی میں کاروائیوں سے نمٹنے کے لیے امریکی فوجی اقدامات پر روشنی ڈالیں گے۔ مسٹر اوباما ٹیلی ویژن پر اپنی تقریر میں امریکی قومی سلامتی کو باغیوں سے درپیش خطرات اور اس سے نمٹنے کے طریقوں کی وضاحت کریں گے۔ ممکنہ طور پر عراق اور شام میں عسکریت پسند گروپ کے مشتبہ ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ مسٹر اوباما نے حکومت کے اہم عہدیداروں کو بتایا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کانگریس کی منظوری کے بغیر فوجی کارروائیوں میں اضافے کا اختیار حاصل ہے، لیکن منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں اہم قانون سازوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس کی اس بارے میں مثبت رائے شماری کا خیر مقدم کریں گے کہ ملک دہشت پسندوں کے خلاف لڑائی میں متحد ہے۔ سینٹ میں وائس آف امریکہ کے نام نگار مائیکل باؤمین کی ایک رپورٹ، صفیہ قاسم کی زبانی۔
ریپبلکن قانون ساز مہینوں سے اوباما انتظامیہ پر شدید نکتہ چینی کرتے رہے ہیں کہ مشرق وسطی میں افراتفری اور انتشار کے رد عمل میں اس نے بزدلی اور ہچکچاہٹ سے کام لیا ہے۔ اب جبکہ صدر اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں ایک حکمت عملی طے کرنے والے ہیں، کچھ ریپبلکنز دلیرانہ اقدام پر زور دے رہے ہیں۔ سینٹ میں اقلیتی لیڈر مچ میکونل نے کہا،
The threat from ISIL is real and it's growing. It's time for President Obama to exercise some leadership.
انہوں نے کہا کہ ISIL سے حقیقی خطرہ موجود ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ صدر اوباما جوابی کارروائی کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں۔ ان کے اس پیغام کی بازگشت ڈیموکریٹک سینیٹر جین شین کے بیان میں بھی نظر آئی۔
They have threatened to conduct terrorist attacks internationally, including here in the United States.
انہوں نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ نے امریکہ سمیت بیرون ملک دہشت گرد حملے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ دونوں پارٹیوں کے کچھ قانون سازوں نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، جنہوں نے عراق اور شام کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، کانگریس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز ان میں سے ایک نہیں ہے۔ کروز فوجی کارروائی کے حق میں ہیں، جس کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں۔
ISIS is a study in oppression and brutality. The response must be principally military.
کروز جو مسٹر اوباما پر عالمی دہشت گردی کو ختم کرنے میں کمزوری دکھانے کا الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ضروری ہے کہ کانگریس سے اجازت حاصل کی جائے۔
The president is reportedly considering an action that could last as long as 3 years.
وہ کہتے ہیں صدر ایک ایسی کارروائی پر غور کر رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 3 سال تک جاری رہے گی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ کانگریس میں آئیں اور اپنی حکمت عملی کے بارے میں بتائیں۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اسپیکر جان بینر سے بار بار جب یہ پوچھا گیا کہ کیا کانگریس سے اختیار حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی، تو اس کا جواب انہوں نے کچھ مبہم دیا۔
What I'm hoping to hear from the president today is a strategy that goes after
انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ صدر آج ایسی حکمت عملی کے بارے میں بتائیں گے کہ آئسس کا تعاقب کیا جائے اور انہیں برباد کر دیا جائے۔ فلوریڈا کے سینیٹر بل نیلسن نے کہا کہ مسٹر اوباما نے پہلے ہی عراق میں فضائی حملوں کا حکم دے دیا ہے جس سے اسلامک اسٹیٹ کی اہم شہروں اور تنصیبات کی جانب پیش قدمی رک گئی ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر اوباما اسلامک اسٹیٹ گروپ کے مقابلے کے لیے کیا حکمت عملی رکھتے ہیں اس کے بارے میں عالمی لیڈر بدھ کے دن صدر اوباما کی تقریر پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر اس بات میں دلچسپی ہے کہ گزشتہ ہفتے ویلز میں جس اتحاد کا اعلان کیا گیا تھا اس میں مشرق وسطی کے ملکوں کو شامل کرنے میں وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے الپیسین کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر صفیہ قاسم۔
امریکہ عراق میں عسکریت پسندوں کے خلاف 100 سے زیادہ فضائی حملے کر چکا ہے جن کا مقصد مقامی افواج اور اہم تنصیبات کی حفاظت کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتے نیٹو کی سربراہی میٹنگ میں تقریباً 12 ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ اس جنگ میں انٹیلیجنس، ساز و سامان اور دوسرے معاملات میں مل جل کر کام کریں گے۔ اب صدر اوباما ایک وسیع تر حکمت عملی پر عمل درآمد کا آغاز کر رہے ہیں اور مزید ملکوں کو اس میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں، جس کا اشارہ انہوں نے سربراہی اجلاس کے آخر میں دیا تھا۔
And I think it is absolutely critical that we have Arab states and specifically Sunni majority states.
وہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم عرب ملکوں کو شامل کریں، خاص کر ایسے ملکوں کو جہاں سنیوں کی اکثریت ہے، جو ISIL کی صورت میں انتہا پسندی کو رد کرتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اسلام نہیں ہے اور وہ ہمارے ساتھ جنگ میں سرگرمی سے شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کے ملکوں کی شرکت عسکریت پسند جنگجوؤں کو شکست دینے کے لیے اہم ہے، جو ISIL اور ISIS کے نام سے اور اپنے نئے نام اسلامک اسٹیٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے عراق اور شام کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہزاروں مقامی باشندوں کو ہلاک یا دہشت زدہ کر دیا ہے۔ لندن کے چیٹم ہاؤس میں ریسرچ کی مشیر کیتھلین میکلینیز نے خبردار کیا ہے کہ اتحاد آسانی سے بنائے جاتے ہیں، تاہم انہیں برقرار رکھنا دشوار ہوتا ہے۔
While everybody agrees that ISIS is odious, they need to be defeated, the regional players, you know,
انہوں نے کہا کہ جبکہ ہر ایک اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ISIS قابل نفرت ہے اور اسے شکست دینا ضروری ہے، علاقائی ممالک ترکی، ایران، سعودی عرب، اردن، قطر، سب کے اپنے اپنے مفادات اور علاقائی مقاصد ہیں۔ لندن میں کنگز کالج کے جیمز وائس کے مطابق اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ کے اتحادیوں کو بھی قائل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔
One of the challenges I think is it's very very difficult for European powers I think to take seriously a president and an administration.
وہ کہہ رہے ہیں، ایک چیلنج میرے خیال میں یہ ہے کہ یورپی طاقتوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ میرے نزدیک کسی ایسے صدر اور ایک ایسی انتظامیہ کو سنجیدگی سے لیں جو تقریباً ہفتہ پہلے ہی یہ کہہ رہی تھیں کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں۔ تاہم برطانیہ نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ عراقی فوج کو ہتھیاروں کی فروخت کرے گا، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک نئی عراقی حکومت کے قیام سے یہ ممکن ہو سکے گا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ عراقیوں کو شامل کیا جا سکے۔ صدر اوباما کا مقصد ضروری نہیں یہ ہو کہ اتنا ہی بڑا اتحاد قائم کیا جائے جتنا بڑا امریکہ نے افغانستان کے لیے بنایا تھا، جس میں تقریباً 60 ممالک شامل تھے۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ یہ وسیع تر ہونا چاہیے اور اس میں اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسے دشمن کو شکست دے سکے جو افغانستان کے طالبان کی مانند ہے، جو ایک ایسا عسکریت پسند گروپ ہے جو اب بھی ایک وسیع علاقے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ عراق کے نئے وزیر اعظم کا یہ عہد امید افزا ہے کہ وہ شدت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ سے جنگ کریں گے۔ کیری نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں یہ بیان دیا جہاں انہوں نے علاقے کے ایک ہفتے کے دورے کے آغاز پر بدھ کے روز حیدر العبیدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ نئی عراقی حکومت عراق کو متحد کر سکے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نمائندے اسکاٹ اسٹنز کی عراقی دارالحکومت سے ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری عراق کے نئے وزیر اعظم حیدر العبیدی سے ملاقات کے لیے بغداد میں ہیں۔ عراق کے نئے وزیر اعظم کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیش رو نوری المالکی کے مقابلے میں بہت واضح مقاصد اور بہت مختلف نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم نوری المالکی کی طرف سے عراق کی سنی اقلیت سے امتیازی سلوک نے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی پیش قدمی میں کردار ادا کیا۔ جان کیری نے واشنگٹن سے روانگی سے قبل کہا کہ عراق کی یہ نئی حکومت عراق میں بسنے والی مختلف اور متنوع کمیونٹیز کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسے اسی بصیرت اور اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کرنا چاہیے جو انہیں متحد کرنے کا باعث ہیں.
And in that effort, they should know the United States will stand shoulder to shoulder.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہوئے انہیں یعنی عراق کی نئی حکومت کو یہ جان لینا چاہیے کہ امریکہ عراق کے ساتھ ایسے وقت میں شانہ بشانہ کھڑا ہے جب وہ اپنے ملک کو تقسیم کرنے والی سیاسی اور اقتصادی رنجشوں پر قابو پانے کے لیے اپنے قومی منصوبے کا اطلاق کر رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ وزیر اعظم العبادی سلامتی سے متعلق ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جن میں صوبائی لیڈروں کو مقامی طور پر بھرتی کرتے ہوئے مقامی سیکیورٹی کے لیے مکمل اختیارات حاصل ہوں گے. اس اقدام کا مقصد نہ صرف عراق کی سنی آبادی بلکہ نیم خود مختار کردوں کو بھی یقین دہانی کرانا ہے. محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ مسٹر العبادی ملک کے جنوب سے فوجی یونٹ لے کر شمال اور مغرب میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے مقابلہ نہیں کریں گے. اسلامک اسٹیٹ کے ان عسکریت پسندوں کو آئی ایس آئی ایل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. امبار کے لوگ آئی ایس آئی ایل کا اسی طرح مقابلہ کریں گے جیسے وہ اس وقت حدیثہ میں کر رہے ہیں. عہدیدار نے مزید کہا کہ نینوا کے لوگ نینوا ہی میں آئی ایس آئی ایل کا مقابلہ کریں گے اور جب انہیں ضرورت ہوگی وہ قومی فوج سے مدد لیں گے. بغداد جان کیری کے ہفتے پر مشتمل دورے کا پہلا سٹاپ ہے. جان کیری کہتے ہیں کہ اس دورے کے دوران اسلامک اسٹیٹ کے مقابلے کے لیے وہ وسیع ترین ممکنہ اتحاد کی تشکیل پر کام کریں گے. جان کیری نے کہا کہ اس اتحاد میں شامل کچھ حلیف ٹریننگ، اسلحے کی فراہمی اور عراقی افواج کو لیس کرنے میں مدد دیں گے. دوسرے حلیف انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کریں گے جبکہ کچھ حلیف عسکریت پسندوں کو ملنے والی فنڈنگ روکنے اور ان کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہونے والے غیر ملکی جنگجوؤں کی آمد کو روکنے میں مدد دیں گے. امریکہ کے صدر براک اوباما آج بدھ کی شام امریکی عوام سے خطاب کر رہے ہیں جس میں وہ اسلامک اسٹیٹ سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ جان کیری سعودی عرب میں متعدد عرب لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن یہاں عراق ہی مرکزی محاذ ہے. عہدیدار کہتے ہیں کہ اب موقع ہے، اگر ہم دو ماہ قبل ان میں سے کچھ امور پر بات کرتے تو آگے بڑھنے کا راستہ دشوار معلوم ہوتا. عراق کے نئے وزیر اعظم کی کابینہ میں ابھی بھی محکمہ داخلہ اور محکمہ دفاع کے وزراء شامل نہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے کہا کہ مسٹر العبادی ان منصب پر فرائض کی ادائیگی کرنے والوں کے بارے میں اتفاق رائے حاصل کرنے کے قریب ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر کچھ تاخیر ایک دانش مندانہ اقدام ہے. بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
قاہرہ میں آبادی اور ترقیات پر بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کو 20 برس گزر چکے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس یادگار کانفرنس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس میں خواتین کے حقوق اور ان کو با اختیار بنانے کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا. وائس آف امریکہ کے جو جی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
آبادی سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ ستمبر 1994 کی کانفرنس نے آبادی اور ترقی کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا اور خواتین اور مردوں کی ضروریات کو الگ الگ پورا کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. ادارے کا کہنا ہے کہ اس نئی سوچ کی کلید یہ تھی کہ خواتین کو با اختیار بنایا جائے اور انہیں تعلیم اور صحت کی سہولیات، مہارتوں کی تربیت اور ملازمت تک مزید رسائی کے ذریعے آگے بڑھنے کے مزید مواقع فراہم کیے جائیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری، جو اس وقت سینیٹر تھے، قاہرہ سربراہ کانفرنس میں ایک نمائندے کے طور پر شریک ہوئے تھے. ان کا کہنا ہے،
you know, I remember leading that delegation to Cairo back when there really was a conspiracy of silence on family planning, sexual and reproductive health and reproductive rights.
مجھے یاد ہے کہ میں قاہرہ سے واپس آنے والے وفد کی قیادت کر رہا تھا جب خاندانی منصوبہ بندی، ماں بننے والی خواتین کی صحت اور تولیدی حقوق کے بارے میں درحقیقت خاموشی کی ایک سازشی سی کیفیت تھی، اور واپس آنے والے بہت سے لوگ اس وقت خوف زدہ تھے. وہ تو خواتین کو با اختیار بنائے جانے اور ان کے حقوق اور ترقی کے درمیان کسی تعلق کے بارے میں بات کرنے سے بھی بدستور خوف زدہ تھے، جائے کہ یہ سوچا جاتا کہ ہم لوگوں کے خیالات اور رجحانات کو بالکل پلٹ سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے مسٹر کیری کے، جنہوں نے کہا کہ 1994 سے اب تک لگ بھگ 180 حکومتوں نے جو وعدے کیے تھے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے.
But it's not a done deal. And we all know that. There are places pushing back. There is a tide of resistance to modernity.
لیکن یہ کوئی طے شدہ معاملہ نہیں ہے اور ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں. ایسے مقامات ہیں جہاں حالات کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جہاں جدید انداز فکر اور رویوں کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا صرف خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہی نہیں ہو رہا بلکہ ہر اعتبار سے ہو رہا ہے۔ لوگوں کو وقار اور مواقع اور اپنے زندگی کے فیصلوں پر مکمل اختیار کے حصول کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ تاہم مسٹر کیری کہتے ہیں کہ اب پہلے سے زیادہ زندگیوں کو بچایا جا رہا ہے اور انہیں پہلے سے کہیں زیادہ مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے انتباہ کیا کہ کوئی بھی ملک اپنی نصف آبادی کو نظر انداز کر کے ترقی نہیں کر سکتا۔ ان کے الفاظ،
From Kabul to Kinshasa to Kuala Lumpur, I have seen with my own eyes the extraordinary difference that it makes when
کابل سے کوالا لمپور تک جب خواتین اور لڑکیوں کو نئے سرے سے با اختیار بنایا گیا، تعلیم یافتہ بنایا گیا اور انہیں ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال معاشرے میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا گیا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان میں ماں بننے اور بچوں کی پیدائش کے وقت کے فیصلے کے اختیار کے سلسلے میں پہلے سے بہت زیادہ تبدیلی واقع ہوئی۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے، جنہوں نے کہا کہ ملکوں کو خواتین اور مردوں کے خلاف امتیازی سلوک، تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو قطعی طور پر برداشت نہ کرنے کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ ان کے الفاظ،
That violence has no place in the 21st century, period. And we're going to continue to do everything in our power to stop it.
یہ بات طے ہے کہ اس تشدد کی 21ویں صدی میں قطعی طور پر کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہم اسے روکنے کے لیے ہر وہ اقدام کرتے رہیں گے جو ہمارے اختیار میں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایچ آئی وی ایڈز کی روک تھام ترقی کے کسی بھی اقدام کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ خاندانی منصوبہ بندی کو روک تھام کی ان کوششوں میں پوری طرح مربوط کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے، جنہیں انہوں نے جدوجہد کرتی ہوئی نوجوان آبادی قرار دیا، اقتصادی مواقع کی فراہمی کے لیے مزید اقدامات ہونے چاہیے۔ بہت سے ملکوں میں اس وقت آبادی کی اکثریت کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کامیابی کا نیا کمال، نئے چہرے راتوں رات سٹار بن گئے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
اکھیاں کرے جی حضوری، مانگے ہے تیری منظوری۔
بالی ووڈ میں پچھلے کچھ عرصے میں نئے چہروں نے اپنی انٹری کے ساتھ ہی دھوم مچا دی، اور نئے ہونے کے باوجود ان کی فلمیں باکس آفس پر اچھا بزنس کرنے میں کامیاب رہیں۔ ان نئے چہروں میں عالیہ بھٹ، ورن دھون، سدھارتھ ملہوترا، ارجن کپور اور ٹائیگر شیروف شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ چہرے نہ صرف راتوں رات سٹار بن گئے بلکہ موویز ہٹ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے فلم میکرز کے فیورٹ بھی بن گئے ہیں۔ تجزیہ کار ترن آدرش کا کہنا ہے کہ ٹائیگر شیروف کی ہیرو پنتی ہو، عالیہ بھٹ کی ہائی وے ہو یا ارجن کپور کی ٹو اسٹیٹس، نوجوان ٹیلنٹ نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا جو سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ ایک اور تجزیہ کار راجیش تدانی کے مطابق باکس آفس پر ہیرو پنتی نے 51 کروڑ، ٹو اسٹیٹس نے 102 کروڑ، گنڈے نے 80 کروڑ، ہمٹی شرما کی دولانیا نے 75.5 کروڑ، ہائی وے نے 30 کروڑ اور سدھارتھ ملہوترا کی فلم ایک ویلن نے 98 کروڑ روپے کمائے۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے، گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں یوں ہی تڑپا میں، گلیاں تیری گلیاں۔
اب بات کرتے ہیں کم بجٹ کی فلموں کے شاندار بزنس کی۔ راجیش تدھانی کے مطابق کوئین نے 57 کروڑ کا بزنس کیا، اسی طرح راگنی ایم ایم ایس ٹو کے باکس آفس کلیکشنز بھی اچھے رہے۔ سلمان خان کی فلم کک سال کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی فلم کا اسٹیٹس انجوائے کر رہی ہے۔ اکشے کمار کی ہالیڈے باکس آفس پر معقول بزنس کر سکی۔ سال کی ایک اور بڑی فلم سنگھم ریٹرنز رہی، جس نے 5 دنوں میں 100 کروڑ سے زیادہ روپے کما کر سنگ میل عبور کیا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک سنی عالم دین کو ہلاک کر دیا ہے۔ 38 سالہ مقتول جامعہ بن نوریہ کے محتمم اعلی مفتی نعیم کے داماد تھے اور کراچی یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ کراچی سے شائستہ جلیل کی تفصیل۔
پاکستان کے معاشی مرکز کراچی میں بدھ کی سپہر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک سنی عالم دین کو ہلاک کر دیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ نازم آباد حیدری مارکیٹ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے مولانا مسعود کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق سنی عالم دین مولانا مسعود بیگ اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہے تھے کہ نارتھ نازم آباد کے علاقے حیدری مارکیٹ میں پہلے سے گھات لگائے بیٹھے مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ 38 سالہ مقتول جامع بن نوریہ کے محتمم اعلیٰ مفتی نعیم کے داماد تھے اور اس جامع کے علاوہ کراچی یونیورسٹی میں بھی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شردیل انعام میمن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں مولانا مسعود کے قتل کے واقعے کے حوالے سے کہا ہے کہ کراچی میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے اور شہر میں فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کے لیے علماء دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
یہ فرقہ وارانہ فساد کرانے کی سازش ہے اور یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مذہبی علماء کو، اور یہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک انسرٹنٹی ہو، ایک کریوس پیدا ہو، اور گورنمنٹ ٹارگٹ ایکشن کر رہی ہے اور ان سب لوگوں کو ابھی بھی کافی ٹیررسٹ اریسٹ ہیں اور بھی ارسٹ ہو رہے ہیں، تو جو لوگ گرفتار ہوں گے تو ان چیلنج کے کلوز بھی مل جائیں گے۔
وزیر اطلاعات شرجیل امام میمن کا کہنا ہے کہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں کمی آئی ہے۔
ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ نہیں ہوا، اگر آپ فگر چیک کریں تو ٹارگٹ کلنگ میں ڈیکریز ہوئی ہے، فگر انکریز نہیں ہوئی ہے۔ پہلے ایوریج ہوتا تھا روز کا 8-10، پھر 5-6 تک گئی، اب جو ہے کبھی کبھی ایسے دن ہوتے ہیں جس میں کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے ایوریج 1-2 میں پرسنل اینیمیٹیز بھی ہیں، تو ڈیکریز ہوئی ہیں، فگر انکریز نہیں ہوئی ہیں۔
کراچی میں موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے علماء دین کو نشانہ بنانے کے واقعات کے بعد محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے شہر بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر 10 روز کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ کراچی پولیس کی جانب سے شہر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کے لیے سندھ حکومت کو خط لکھا گیا تھا کہ جس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام قادر تھیبو نے ڈبل سواری پر پابندی کی سفارش کی تھی۔ غلام قادر تھیبو کا کہنا ہے کہ ڈبل سواری پر پابندی سے شہریوں کو مشکلات تو پیش آئیں گی، لیکن یہ ان کے تحفظ کے لیے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا مسعود بیگ اور علامہ عباس کمیلی کے بیٹے کو بھی موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ہی ٹارگٹ کیا، اور کوئی تیسری قوت کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتی ہے، اس لیے شہر میں ڈبل سواری کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شائستہ جلیل، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا۔ مزید تفصیلات بیان کریں گے پشاور سے شمیم شاہد۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے باجوڑ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انسدادی پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکار کو ہلاک کر دیا۔ مقامی حکام کے مطابق بدھ کی صبح دماڈولا کے علاقے میں انسدادی پولیو ٹیم کے ارکان بچوں کو پولیو ویکسین پلانے میں مصروف تھے، نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ سے ٹیم کی حفاظت پر مامور لیویز کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا، جبکہ حملہور موقع سے فرار ہو گئے۔ تاحال کی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن مشتبہ شدت پسند اس سے قبل بھی قبائلی علاقوں کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں انسدادی پولیو کی ٹیموں پر ہلاکت خیز حملے کرتے رہے ہیں۔ باجوڑ ایجنسی میں محکمہ صحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر ذاکر نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
ابھی فی الحال جس علاقے میں یہ واقعہ ہو گیا ہے تو ہم نے احتیاطاً وہاں پر جو پولیو ٹیمز کام کر رہی ہے ان کو عارضی طور پر وہاں پر کام بند کیا ہوا ہے. باقی تمام باجوڑ ایجنسی میں پولیو ٹیمیں جو ہے اپنا کام جاری رکھی ہوئی ہیں.
قبائلی علاقے میں انسدادی پولیو مہم پیر کو شروع کی گئی تھی. پاکستان کا شمار دنیا کے ان تین ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے. دوسرے دو ملکوں میں نائجیریا اور افغانستان شامل ہے, لیکن ان دونوں ملکوں کی نسبت پاکستان میں انسدادی پولیو کی کوششوں کو ٹیموں پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پولیو سے متاثرہ کیسز کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. رواں سال اب تک رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد 138 ہے, جن میں 100 سے زائد کا تعلق پاکستان کی قبائلی علاقوں سے ہے. سال 2012 کے اواخر سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں انسدادی پولیو کے رضاکاروں پر جان لیوا حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, جس کے بعد ان ٹیموں کے ساتھ سیکورٹی اہلکار بھی تعینات کیے جانے لگے, لیکن اس کے باوجود پرتشدد کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہا اور اب سیکورٹی اہلکاروں پولیو سے بچاؤ کی مہم سے وابستہ 55 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سلامتی کے خدشات کے باعث بار بار معطل ہونے والی مہم کی وجہ سے پاکستان سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کا ہدف حاصل کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارتی پولیس نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر امت شاہ پر ضمنی انتخابات میں نفرت آمیز تقریر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں پچھلے سال فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے. نئی دہلی سے سہیل انجم.
پارلیمانی انتخابات کے دوران اتر پردیش کے فساد زدہ شہر مظفر نگر, بجنور اور شاملی میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ کے خلاف ایک مقامی عدالت میں فرد جرم داخل کی گئی ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں جاٹ برادری سے اپیل کی تھی کہ وہ بی جے پی امیدواروں کو ووٹ دے کر فساد میں ہندوؤں کی ہلاکت کا انتقام لیں. ان کے خلاف انہیں دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی, جن کے تحت کانگریس امیدوار عمران مسعود کے خلاف درج ہوئی تھی. عمران مسعود کو جیل ہو گئی تھی. اگر امت شاہ کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں تو انہیں 3 سال کی جیل ہو سکتی ہے. بی جے پی مخالف پارٹیوں نے یہ الزام عائد کر کے کہ امت شاہ مذہب کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کے لیے عوام میں تفریق پیدا کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا. مظفر نگر میں ہونے والے فسادات کے دوران 60 سے زائد افراد ہلاک اور 40,000 سے زائد بے گھر ہوئے تھے, جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی. میرٹھ زون کے انسپکٹر جنرل نے فساد کی تحقیقات کرنے والی خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ آئندہ 45 روز کے اندر تحقیقات مکمل کر لے. آلوک شرما نے کہا کہ جانچ شروع ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اسے جلد از جلد مکمل ہو جانا چاہیے. ادھر الیکشن کمیشن نے اتر پردیش کے نوئیڈا میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور انتخابی مہم کمیٹی کے سربراہ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے. کمیشن کے مطابق بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مثالی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے. دوسری طرف ریاستی انتظامیہ نے لکھنؤ میں ہونے والی آدتیہ ناتھ کی تقریر کی اجازت نہیں دی, جس کی وجہ سے رپورٹوں کے مطابق لکھنؤ میں کشیدگی ہے. اتر پردیش میں پارلیمنٹ کے 1 اور اسمبلی کے 12 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. یہاں 13 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. بی جے پی نے امت شاہ کے خلاف کارروائی کو پارٹی اور شاہ کے خلاف سازش قرار دیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے افغانستان کے دونوں صدارتی امیدواروں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی پر زور دیا ہے کہ وہ ایک قومی اتحادی حکومت کے قیام پر اتفاق کریں. بان کی مون نے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں دونوں حریف امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ 2 ماہ پہلے کیے گئے وعدے کے مطابق معاہدے پر اتفاق کریں. انہوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کو اہم موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک حقیقی شراکت کی ضرورت ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی مصالحتی کوششوں سے 12 جولائی کو عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی نے اقوام متحدہ کی نگرانی میں 14 جون کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے کے ووٹوں کی چھان بین اور حتمی نتائج کو قبول کرنے پر اتفاق کیا تھا. اس کے ساتھ ہی وہ ایک قومی اتحادی حکومت کے قیام پر بھی متفق ہو گئے تھے. رواں ہفتے کے اوائل میں عبداللہ عبداللہ نے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ووٹوں کی جانچ پڑتال کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کے چھان بین کا عمل جعلی ووٹوں کو صحیح ووٹوں سے الگ کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور بقول ان کے صحیح ووٹوں سے سیاسی حل کی راہ ہموار ہو سکتی تھی۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ قومی حکومت کے قیام کے لیے اشرف غنی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں بھی تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں ووٹوں کی چھان بین کا عمل 5 ستمبر کو مکمل ہوا، لیکن ان کے نتائج کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ افغانستان کے سبکدوش ہونے والے صدر حامد کرزئی اور امریکہ نے دونوں صدارتی امیدواروں پر زور دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کے نتائج سے پیدا ہونے والے بحران کو حل کرنے کی بھرپور کوششیں کریں۔ اس تنازع کے سبب اقتدار کی پرامن سیاسی تبدیلی کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
کابل میں ایک تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر کرزئی نے کہا کہ اگر دونوں صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی کوئی تصفیہ کر لیں تو نئی حکومت ایک ہفتے کے اندر قائم ہو جائے گی۔
افغانستان ضرورت بسیار مبرم و عاجل با ایجاد حکومت نو دار۔
مسٹر کرزئی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کی اشد ضرورت ہے، نئی حکومت کے قیام کے لیے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمیں بہرحال نئی حکومت درکار ہے۔ یہ تعزیتی اجلاس طالبان مخالف لیڈر احمد شاہ مسعود کی برسی کے موقع پر منعقد ہوا تھا اور اس میں دونوں امیدوار بھی شریک تھے۔ جناب کرزئی نے اجتماع سے کہا کہ دونوں امیدواروں پر زور دیا جائے کہ وہ جلد از جلد کوئی سمجھوتا کر لیں۔
اتحاد و اتفاق انہا و رسیدن انہا برنتیجہ ہم امروز اگر شاہ بسار بخیر۔
مسٹر کرزئی نے عبداللہ اور غنی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کسی اتفاق رائے پر پہنچیے اور ملک کو بچائیے، آپ دونوں معزز حضرات ہیں، چنانچہ نئی حکومت قائم کیجیے، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد حکومت آپ کے حوالے کر دی جائے۔ ادھر امریکی صدر اوباما نے بھی ہفتے کے روز عبداللہ اور غنی سے فون پر بات کی تھی اور ان پر زور دیا تھا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی اسی طرح کی اپیل کی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جولائی میں امریکہ کے زیر قیادت مصالحانہ سمجھوتے کے تحت دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا تھا کہ وہ صدارتی انتخابات کے دوسرے راؤنڈ کے نتائج قبول کر کے قومی اتحاد پر مبنی نئی حکومت قائم کر لیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ وہ مشرقی علاقوں کو زیادہ خود مختاری دینے کے لیے آئندہ ہفتے پارلیمان میں ایک بل پیش کریں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ خطہ یوکرین کا ہی حصہ رہے گا۔ پوروشینکو نے یہ اعلان بدھ کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا۔ انہوں نے باغیوں کے مضبوط گڑھ دونیتسک اور لوہانسک کو خصوصی حیثیت دینے کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے وفاقیت یا مکمل آزادی کے مطالبے کو مسترد کیا۔ حالیہ مہینوں میں روس نواز علیحدگی پسند مشرقی یوکرین میں سرکاری فوجوں کے خلاف مسلح مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے یوکرین کی حکومت اور باغیوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، جس کی کد و کا خلاف ورزیوں کے باوجود اکثر علاقوں میں اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ دوسری طرف روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کا بحران پرامن طریقے سے حل ہو۔ کریملین کی پریس سروس کے مطابق پوٹن نے پوروشینکو سے فون پر بات کی اور دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے ہونے والے جنگ بندی معاہدے کو قائم رکھنے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک روز قبل امریکہ نے کہا تھا کہ یوکرین میں روس کے اقدامات پر ماسکو کے خلاف پابندیوں میں توسیع کے اقدامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یوکرین اور نیٹو روس پر باغیوں کی براہ راست مدد کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں، جبکہ روس ایسے کسی بھی اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ روس نواز باغیوں کی طرف سے مشرقی یوکرین میں شروع کی جانے والی سرکشی کے باعث 2600 افراد ہلاک اور ہزاروں اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ جاپان کے نیوکلیئر ریگولیشن اتھارٹی نے 2 ری ایکٹرز کو چلانے کی حتمی منظوری دے دی ہے، جنہیں 3 سال پہلے فوکوشیما جوہری اخراج کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ ادارے نے بدھ کے روز کہا کہ جنوب مغربی جاپان کے سینڈائی پاور پلانٹ کو کھولا جا سکتا ہے، حالانکہ مقامی حکام کی منظوری کی ابھی ضرورت ہے۔ کچھ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ پلانٹ قریب ہی میں آتش فشاں کی موجودگی کے باعث محفوظ نہیں ہے، جبکہ منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ خطرہ بہت ہی معمولی ہے۔ سن 2011 کے زلزلے اور سونامی کے بعد سے سخت معیار کے تحت شروع ہونے والا جاپان کا یہ پہلا جوہری پلانٹ ہے۔ جاپان نے یہ نیوکلیئر ری ایکٹر فوکوشیما کے اس حادثے کے بعد بند کر دیا تھا، جس نے پلانٹ کو نقصان پہنچایا اور آس پاس کے علاقوں میں تابکاری پھیل گئی۔ یمنی سیکیورٹی فورسز نے منگل کے روز دارالحکومت صنعاء میں وزیراعظم کے دفاتر پر چڑھائی کرنے والے ہوتی باغی مظاہرین پر فائر کھول دیا۔ باغی لیڈر عبد المالک الہوتی نے پیر کے روز ایک ویڈیو پیغام میں دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے گروپ کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
یمنی حکومت کی سیکیورٹی فورسز نے منگل کے روز وزیر اعظم کے صدر دفاتر کی جانب بڑھنے والے زیدی شیعہ مظاہرین پر فائر کھول دیا۔ ایک ذاتی طور پر بنائی گئی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فائرنگ کے متاثرین زمین پر گرے ہوئے تھے اور دیگر کو علاقے سے اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ فوجی یونیفارم میں ملبوس حکومتی فورسز نے بیشتر ہجوم کے سروں کے اوپر سے فائرنگ کی، جبکہ ہجوم پیچھے ہٹ گیا اور بظاہر انہوں نے صورتحال سنبھال لی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے با اصرار کہا کہ ہوتی مظاہرین پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب انہوں نے وزیراعظم کے کمپاؤنڈ پر حلہ بول دیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یمنی فوج نے حکومتی کمپلیکس کو جانے والی سڑکیں بند کر دی تھیں، جس کے باعث دیگر احتجاجی عمارت تک نہ پہنچ سکے۔ العربیہ ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ مظاہرین نے سرکاری ریڈیو اسٹیشن پر بھی چڑھائی کی کوشش کی۔
فأمامهم إما الاستجابة لهذه المطالب المشروعة وهذا شرف وهذا أمر إيجابي وهذا شيء
عبد المالک ہوتی حکومت مخالف گروپوں کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے پیر کی رات اپنے حامیوں سے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ حکومت کو ان کے الفاظ میں ان کے منصفانہ مطالبات کا لازماً جواب دینا چاہیے، وگرنہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے حکومت پر بدعنوانی اور امریکہ سے ہدایات لینے کا الزام لگایا۔ صدر عبد ربو منصور ہادی نے گزشتہ ہفتے حکومت کو اقتدار سے دست بردار ہونے کے لیے کہا تھا اور نئی حکومت مقرر کرنے کی پیشکش کی تھی تاکہ باغیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو سکے۔ مسٹر ہادی نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ منسوخ کر دیا تھا، جو باغیوں کا مطالبہ رہا ہے۔ العربیہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ باغی مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت انہیں بحر قلزم کی ایک بندرگاہ دے دے تاکہ انہیں ملک کے شمال میں اپنے محصور علاقے تک رسائی حاصل ہو سکے۔ ہمسایہ ملک سعودی عرب بارہا ایران پر ان باغیوں کی مدد اور بحیرۂ قلزم میں قدم جمانے کی کوشش کا الزام عائد کر چکا ہے۔ ہوتی باغیوں کے ہفتوں سے جاری احتجاج اور جواب میں حکومت کے حامیوں کے مظاہروں نے یمن میں اقتصادی بحران پیدا کر دیا ہے، جبکہ یہ ملک عرب دنیا میں پہلے ہی پسماندہ ترین ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین جنگ زدہ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کی امن فوج میں اپنے سینکڑوں فوجی بھیج رہا ہے۔ اس علاقے میں چینی تیل کمپنیوں کے وسیع مفادات ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا یہ بیان منگل کے روز آیا ہے، جبکہ اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے کہا تھا کہ چین جنوبی سوڈان میں تیل کی تنصیبات اور آس پاس کی تنصیبات اور چینی کارکنوں کے تحفظ کے لیے اپنے فوجی تعینات کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ علاقائی ساجداروں اور امریکہ کے اشتراک کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں انسدادی دہشت گردی کی کوششوں کو زیر غور لایا جائے گا۔ اس اجتماع کا جمعرات کے دن بحیرہ احمر کے شہر جدہ میں انعقاد ہوگا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ مصر، ترکی، اردن اور خلیج تعاون کونسل کے 6 ارکان کے نمائندے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب دولت الاسلامیہ کی طرف سے تیزی سے علاقوں پر قابض ہونے پر انتہائی تشویش کا شکار ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کے خیال میں سعودی عرب ان شدت پسند گروپوں کی سرگرمیوں سے سخت پریشان ہے جنہوں نے عراق اور شام کے کچھ حصے ہتھیار لیے ہیں، جس کے باعث سعودی شہریوں کو بھی سخت گیر سوچ اپنانے کی شے مل سکتی ہے۔ امریکہ جس نے عراق میں دولت الاسلامیہ کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں، وہ اس بات کا ہاں ہے کہ خلیج کی عرب ریاستیں اپنے طور پر بھی فوجی کاروائیاں کریں۔ امریکہ نے علاقائی سربراہان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ عراق اور شام کے معتدل سنیوں کی حمایت کریں تاکہ بنیاد پرست اسلامک اسٹیٹ گروپ کی حرفتوں سے بچا جا سکے۔ خبریں ختم ہوئیں اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ایک حالیہ اداریے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دولت اسلامیہ العراق و شام یعنی آئی ایس آئی ایل نامی گروہ امریکہ سمیت کئی ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ بن چکا ہے۔ اس کے فتنہ انگیز نظریے اور نسل کشی پر مبنی عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسا عالمی اتحاد قائم کیا جانا ضروری ہے جو فوج کی طاقت کو سیاسی، انسانی، معاشی، قانونی اور جاسوسی کے ہتھیاروں سمیت ہر ممکن طریقے سے مدد فراہم کرے۔ آئی ایس آئی ایل کے جنگجوؤں نے انتہائی صفاقی اور بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اگرچہ وہ وسیع پیمانے پر ایک نسلی اور فرقہ وارانہ تنازع کو ہوا دینے کے لیے شیعہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کی اصل حکمت عملی سنی مسلمانوں کو ہلاک کر کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنا اور اپنی حکومت قائم کرنا ہے۔ دوسری طرف صدر براک اوباما نے خبردار کیا ہے کہ آئی ایس آئی ایل نامی گروہ عراق اور پورے خطے کے رہنے والوں کے لیے انتہائی فوری خطرہ بن کر ابھرا ہے۔ صدر اوباما کے الفاظ:
And that's why our military action in Iraq has to be part of a broader comprehensive strategy to protect our people.
اسی لیے عراق میں ہماری فوجی کارروائی کو ایک وسیع اور جامع حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے افراد اور ان اتحادیوں کا تحفظ کر سکیں جو آئی ایس آئی ایل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تاہم کوئی بھی حکمت عملی تب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک عراق میں ایک متحد اور سب کی شمولیت پر مبنی حکومت موجود نہیں ہوتی۔ صدر اوباما نے کہا کہ ایک عراقی حکومت کی موجودگی میں آئی ایس آئی ایل کا مقابلہ کرنے کے لیے عراقی فوج زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ صدر اوباما کہتے ہیں کہ
Any successful strategy, though, also needs strong regional partners. I'm encouraged so far that countries in the region, countries that don't always agree on many things,
تاہم کامیاب حکمت عملی کو مضبوط علاقائی اتحادیوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اطمینان کی بات یہ ہے کہ خطے کے ممالک میں یہ احساس مضبوط ہو رہا ہے کہ آئی ایس آئی ایل ان کے اپنے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا خیال ہے کہ اس کوشش میں ہر ملک مدد دے سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ممالک براہ راست یا بالواسطہ فوجی امداد فراہم کر سکتے ہیں، کچھ ممالک ایسے لوگوں کو اشد ضرورت کی انسانی امداد مہیا کر سکتے ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں یا جنہیں خطے میں ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ کئی دیگر ملک معیشت کی بحالی میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا ایک دوسرے کے اوپر سے اٹھ جانے والا اعتبار دوبارہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کوشش عراق میں کی جا رہی ہے جہاں دوسرے ملکوں نے انسانی اور فوجی امداد مہیا کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور سب کی شمولیت پر مبنی حکومت کے قیام کی حمایت کی ہے۔ صدر اوباما نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی ایل نام کے سرطان کو جڑ سے اکھاڑنا نہ تو جلد ممکن ہوگا اور نہ ہی آسان، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں اور دوستوں کی مدد سے ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا کر کے دکھائیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسان صدیوں سے خلائی دنیا کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، گزشتہ ایک دہائی میں یہ خواہش زیادہ زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے اور مریخ پر انسانی آباد کاری کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، مگر سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ ممکنہ طور پر خلائی تسخیر اور خلا میں آباد کاری انسان کے بس میں نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کا خلا میں بہت دیر تک قیام ممکن نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سائنسدان خلابازوں کو چاند اور مریخ پر مشن کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، مگر وہ خلا میں ان خلابازوں کی صحت سے متعلق مسائل کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سیارے پر رہتے ہیں جہاں 70% پانی ہے، ہمارے جسم بھی تقریباً اتنے ہی پانی سے بنائے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشش ثقل صفر رہ جانے پر پانی جسم میں اوپر کی طرف آتا ہے، جس سے انسانی کھوپڑی پر دباؤ بڑھتا ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب 5 سال پہلے سائنسدان جن میں خلاباز بھی شامل تھے جب عالمی خلائی اسٹیشن پر زیادہ دیر گزار کر آئے تو انہیں اپنی نظر کمزور محسوس ہوئی۔ اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان خلابازوں کی آنکھوں کے ڈیلوں کو نقصان پہنچا تھا، جبکہ تحقیق میں یہ بھی پتا چلا کہ خلا میں زیادہ وقت رہنے سے دائیں آنکھ کو بائیں آنکھ کی نسبت زیادہ نقصان پہنچا اور خواتین سے زیادہ مردوں کی آنکھیں زیادہ متاثر ہوئیں۔ اس سے قبل ماضی میں خلا میں زیادہ وقت گزارنے سے انسانی جسم میں ہڈیوں کو نقصان پہنچنے کے متعلق شکایات موصول ہوئی تھیں، مگر خلا میں جانے والوں کو کئی اور دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں کھانے پینے اور سونے سے متعلق شکایات شامل ہیں، مگر سب سے بڑا مسئلہ تابکاری سے نمٹنے کا ہے۔ جب ہم زمین پر موجود ہوتے ہیں تو ہم زمین کے ماحول اور زمین کی مقناطیسی کشش کے باعث محفوظ رہتے ہیں، جو کہ خلا میں موجود نہیں ہے۔ خلا میں موجود ہونے کا ایک اور مسئلہ زمین سے ابلاغ کا ہے۔ مثال کے طور پر مریخ سے زمین پر بھیجے جانے والا پیغام کئی منٹ بعد زمین پر پہنچتا ہے اور زمین سے مریخ تک پیغام پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ صحت کے مسائل کے علاوہ خلا میں موجود خلابازوں کے لیے نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مسائل اس وقت شدید نوعیت اختیار کر سکتے ہیں جب خلاباز ٹیم کی شکل میں کسی مشن پر جاتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا اس صدی کے تیسرے عشرے تک انسانوں کو مریخ پر آباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مشن میں تقریباً 2.5 سال لگیں گے، جو کہ خلا میں اب تک رہنے والے زیادہ سے زیادہ عرصے کا 6 گنا زیادہ ہے۔ سن 2015 میں امریکی خلاباز اور روسی خلا نورد خلائی اسٹیشن پر 1 سال کی مدت گزاریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے۔ ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں۔ WHO میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے۔
سیویئر بلیڈنگ ڈیورنگ پریگننسی، ڈیلیوری اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ از اے سنگل بگیسٹ کاز آف میٹرنل ڈیتھ اینڈ کین کل اے ہیلدی وومن۔
حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے۔ ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی۔ ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا۔
مینی کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ روبسٹ اینڈ اسٹرانگ بلڈ سسٹمز، دے ہیو بیسڈ اٹ آن والنٹری ان پیڈ ڈونیشن، اٹ از آلسو ریکگنائزڈ۔
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے، وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے نصف امیر ممالک سے، جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے، حاصل ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے۔ ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام، صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
ہماری اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر وکٹر میئر اور انجینئر قاضی اسمت۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام صدا رنگ کی ریکارڈنگ آپ کے لیے پیش کی جائے گی، جسے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اسد نذیر، اور یہ پروگرام آپ کی فرمائش پر نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن۔